بسم الله الرحمن الرحيم. شيخ العرب والعجم عارف بالله حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے یہ اشعار ہیں جس کا عنوان ہے اعتراض از شکوہ یار تعلیم و غزا و تسلیم. شکوہ یار عشق میں ہرگز کبھی روا نہیں, ان کی ہر ایک ادا کبھی میرے لیے جفا نہیں, ان کی ہر ایک ادا کبھی میرے لیے جفا نہیں.
ہاں جی, یہ شکوہ یار عشق میں ہرگز کبھی روا نہیں, محبوب سے شکوہ کرنا عشق میں جائز نہیں ہے. محبوب کی کسی بات پر برا ماننا اور اس کو اپنے دل میں رکھنا یہ بھی عشق میں جائز نہیں ہے. ثم لا یجدو فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلمو تسلیما. آپ نے جو ان کے درمیان فیصلہ کیا, ان صحابہ کے درمیان کسی معاملے پر, ان کا عشق اس وقت مکمل ہوگا جب یہ کوئی حرج محسوس نہ کریں اپنے دلوں میں اس فیصلے کے خلاف, تب تو ان کا عشق مکمل ہے ورنہ نہیں ہے. ثم لا یجدو فی صدورہم حرجا مما قضیت ویسلمو تسلیما. بالکل تسلیم کر دیں, اپنے آپ کو بچھا دیں, یہ ہے عشق کا تقاضا. تو یہ کہ بڑی مصیبتیں آ رہی ہیں, بیماری آ گئی یا فلاں مصیبت آ گئی فلاں مصیبت آ گئی, یہ تو شکوہ ہے اور یہ عشق میں جائز نہیں ہے. جو بچے کو یہاں بیٹھا دے, اس کو بچے کو یہاں بٹھا دے. لہذا اللہ تعالی کی کوئی ادا ہمارے لیے جفا نہیں ہونی چاہیے, ظلم نہیں ہونا چاہیے. جس کو ہم ظلم سمجھیں اور زیادتی سمجھیں تو ان کی ہر ایک ادا کبھی میرے لیے جفا نہیں, یہ ہے مفہوم اس شعر کا.
شکوہ یار عشق میں ہرگز کبھی روا نہیں, ان کی ہر ایک ادا کبھی میرے لیے جفا نہیں. ظاہر میں گو بلا سہی لیکن کرم لیے ہوئے, ظاہر میں گو بلا سہی لیکن کرم لیے ہوئے, جس میں ہماری مصلحت مضمر ہو وہ سزا نہیں, جس نے ہماری مصلحت جس نے ہماری مصلحت مضمر ہو وہ سزا نہیں, ان کی ہر ایک ادا کبھی میرے لیے جفا نہیں. شکوہ یار عشق میں بن,
یعنی کیا شعر تھا شروع کے الفاظ کیا؟ ہاں, ظاہر میں گو بلا سہی لیکن کرم لیے ہوئے. دیکھیں, سرجن سرجری کرتا ہے اور سرجری میں کیا ہوتا ہے, چیر پھاڑ, پہلے بے ہوش کیا جاتا ہے اس کو, باقاعدہ مریض کو بے ہوش کر دیا جاتا ہے, پھر چیر پھاڑ کی جاتی ہے, خون نکلتا ہے, نہ جانے کیا کچھ ہوتا ہے. لیکن یہ بظاہر بلا ہے, مصیبت ہے, تکلیف ہے, لیکن یہ کرم لیے ہوئے ہوتی ہے. مریض اس کو فیس بھی دیتا ہے, ڈاکٹر کا شکریہ بھی ادا کرتا ہے جب ڈاکٹر کہتا ہے آپ کا آپریشن کامیاب ہو گیا, اور خوشیاں منائی جاتی ہیں. تو ظاہر میں گو, اسی طریقے سے یہ جو مصیبتیں آتی ہیں یہ ہمارا آپریشن ہو رہا ہے, اس سے ہمارے گناہ صاف ہو رہے ہیں, گندگیاں صاف ہو رہی ہیں, آزمائشیں آ رہی ہیں, تو اس سے ہماری نیکیوں میں اضافہ ہو رہا ہے, گناہوں کی معافی ہو رہی ہے. تو ظاہر میں گو بلا صحیح لیکن کرم لیے ہوئے, یہ یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے اور جس میں ہماری مصلحت مضمر ہو، چھپی ہوئی ہو، وہ ہرگز جفا نہیں ہو سکتی، یعنی وہ ظلم نہیں ہے. لہذا مفتی محمد حسن صاحب امرتسری رحمتہ اللہ علیہ، امرتسر کے بہت بڑے عالم تھے یہ، ان کو کہا جاتا تھا جامع المعقول والمنقول، بڑے ذی استعداد اور جید عالم تھے. حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمتہ اللہ علیہ سے ان کا تعلق تھا. ایک مرتبہ بہت اپنی ان کی شدید مصروفیات تھی، وقت نکال کر ایک مرتبہ حاضر ہوئے حکیم الامت کے پاس 40 دن کے لیے، اپنے شیخ کے پاس حاضر ہوئے. آتے ہی چند دن گزرے ہوں گے کہ اطلاع آئی کہ اہلیہ بیمار ہے. انہوں نے آ کر اطلاع دی کہ حضرت ابھی ابھی تار آیا، اس وقت تار ہوتا تھا یا ٹیلی گرام جو ہوتا تھا، ٹیلیکس وغیرہ ہوتے تھے پہلے، تو یہ غالباً اسی طرح کا کوئی تار ہوتا تھا، اس میں ملفوظات میں یہ لکھا ہے تار آیا، اور انہوں کے اہلیہ بیمار ہے. انہوں نے آ کر بتایا کہ حضرت اہلیہ بیمار ہے. حضرت نے فرمایا مفتی صاحب آپ جائیے، اب آپ کو آپ کے لیے وہاں ثواب ہے، یہاں نہیں ہے. اب دین کا تقاضا یہی ہے کہ آپ وہاں جائیں، اہلیہ کے پاس جائیں، ان کی تیمارداری کریں. انہوں نے کہا حضرت میں تو بہت مشکل سے وقت نکال کے آیا ہوں اور پھر یہ اطلاع آ گئی، اب میرا جانے کا جی بھی نہیں چاہ رہا. حضرت نے فرمایا دیکھیں یہ ہوتا ہے، شیخ کا یہ فائدہ اور شیخ کی ضرورت اسی لیے ہوتی ہے. آدمی اپنے جذبات پہ چلتا ہے، جذبات پہ چلنے کا نام دین نہیں ہے، جذبات پر چلنے کا نام دین نہیں ہے، اگرچہ وہ جذبات اچھے ہوں. مفتی محمد حسن امرتسری رحمتہ اللہ علیہ کا جذبہ بہت اچھا تھا کہ میں شیخ کے پاس رہوں، لیکن اہلیہ بیمار تھی. تو حضرت نے فرمایا دیکھیں حدیث میں آتا ہے، روایات میں ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں غزوہ بدر میں شریک نہیں ہوئے؟ غزوہ بدر وہ غزوہ ہے جس میں نفری بھی کم تھی، ساز و سامان بھی کم تھا، ضرورت تھی نفری کی سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو. منافقین ساتھ چھوڑ کے چلے گئے تو اور نفری کم ہو گئی. اس موقع پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین شریک نہیں ہوئے غزوہ بدر میں، کیوں؟ بیوی کی تیمارداری کی وجہ سے. یہ سمجھنے کی ضرورت ہے اس کو، یہ تھوڑی کہ بس جذبات جذبات، خالی اپنے جذبات کی رو میں آدمی بہتر ہے. اس کے اوپر چلنے کا نام دین نہیں، اس کو دین نہیں کہتے. دین کہتے ہیں وقت کے تقاضے پر عمل کرنے کے نام کو، وقت کے تقاضے پر عمل کرنے کو دین کہا جاتا ہے. یاد رکھیں اس کا، اگر لحاظ نہیں رکھیں گے ہم سمجھیں گے کہ ہم بڑا کام کر رہے ہیں، وہ کام نہیں ہو رہا. وہ اپنی جذبات، بلکہ میں ترقی کر کے کہتا ہوں نفس کی پیروی ہے، خواہش نفس کی پیروی ہے، اور یہ نورانی داؤں ہیں شیطان کا. بعض شیطان کے داؤں دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ظلمانی ایک نورانی. ظلمانی تو یہی ہے کہ وہ براہ راست آپ کے دل میں یہ خیال ڈالے کہ فلاں گناہ کر لو، ظاہر ہے یہ اندھیرے والا داؤں ہے جو اندھیرے پھیلاتا ہے، جس جو صاف ظاہر ہے کہ اندھیرا لیے ہوئے کیونکہ گناہ کا تقاضا پیش کر رہا ہے وہ. اور ایک ہوتا ہے اس کے نورانی داؤں. میں بیوی کی طبیعت خراب ہے، ہوتی رہے تم شیخ کے پاس رہو، یہ موقع کبھی میسر آئے گا؟ یہ نورانی داؤں ہے، اس کو کہتے ہیں نورانی داؤں. نور میں لپیٹ کے پیش کرتا ہے کہ دیکھو شیخ کی خدمت، شیخ کی صحبت، اب میسر آئی ہے تمہیں، چھوڑو بیوی کو، دعا کرو، یہیں سے دعا کرو طبیعت ٹھیک ہو جائے. یہ ہے اس کا نورانی داؤں، اور دین اس کا نام نہیں ہے. دین نام ہے وقت کے تقاضے پر عمل کرنے کا. اسی لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک نہیں ہوئے غزوہ بدر میں، بیوی کی تیمارداری کی. اس کو کہتے ہیں دین کی. اور حضرت اویس قرنی رحمت اللہ علیہ افضل ترین تابعی ہیں. گفت پیغمبر کے بر دستے صبا, مولانا روم فرماتے ہیں, گفت پیغمبر کے بر دستے صبا از یمن می آیا دم بوئے خدا. اس حدیث کا ترجمہ کیا ہے, انی لاجد ریح الرحمن من قبل الیمن, یمن کے قریب سے ایک دفعہ گزرے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, فرمایا مجھے یمن سے اللہ تعالی کی خوشبو آ رہی ہے. یہ کیا تھا؟ وہی حضرت اویس قرنی رحمت اللہ علیہ, حضور کا زمانہ پانے کے باوجود اپنی والدہ کی تیمارداری کی وجہ سے حضور کی خدمت میں نہیں پہنچ سکے. ایک جلتا ہوا دل, تڑپتا ہوا دل تھا کہ حضور موجود ہیں, جلوہ افروز ہیں, ایک بہت بڑا مجمع آپ کی زیارت کر رہا ہے, آپ کی صحبت اٹھا رہا ہے, میں محروم ہوں والدہ کی وجہ سے. ایک اس کی خوشبو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے محسوس فرمائی اور فرمایا کہ میں یمن سے اللہ تعالی کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. جذبات پر چلنے کا نام دین نہیں ہے, دین وقت پر, وقت کے تقاضے پر عمل کرنے کا نام دین ہے. یہ دو مثالیں ہمارے سامنے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, حضرت اویس قرنی رحمت اللہ, جن کے بارے میں حضرت عمر سے فرمایا وہ آئیں گے تم ان سے اپنی مغفرت کی دعا کرانا, میرے بعد آئیں گے وہ مدینہ منورہ, تم ان سے اپنی مغفرت کی دعا کرانا. اور ایسا ہی ہوا, حضور کی پیشگوئی پوری ہوئی, حضرت اویس قرنی رحمت اللہ علیہ, حضرت علی اور حضرت عمر کھڑے ہوئے تھے ایک جگہ مدینہ منورہ میں, سامنے سے ایک مسافر آیا, معلوم ہوا یہ ہے حضرت اویس قرنی رحمت اللہ علیہ. فوراً حضرت عمر نے فرمایا حضور نے مجھے نصیحت فرمائی تھی کہ آپ سے دعائے مغفرت کرواؤں, اپنے لیے دعا کرواؤں, آپ میرے لیے دعا فرما دیں. حضرت علی نے بھی دعا کروائی, حضرت عمر نے بھی دعا کروائی, اللہ نے ان کو یہ مقام دیا. کس وجہ سے دیا؟ شریعت کے تقاضے پر عمل کرنے کی وجہ سے. تو شریعت کا تقاضا وقت کے تقاضے پر عمل کرنے کا نام دین ہے, جذبات پہ چلنے کا نام, اپنی خواہش پر چلنے کا نام, اس کو دین نہیں کہتے. یہ دین کے رنگ میں بے دینی ہوتی ہے. اور یہیں سے شیخ بتاتا ہے, شیخ کی ضرورت اسی لیے ہے, وہ یہ آپ کو بتائے گا کہ بھائی یہ آپ کا جذبہ بہت اچھا ہے لیکن اس وقت اس جذبے کا تقاضا اس وقت نہیں ہے, دین کا تقاضا اس وقت یہ نہیں ہے, دین کا یہ تقاضا ہے. تو وہ مفتی محمد حسن صاحب امرتسری رحمتہ اللہ علیہ جی, جب انہوں نے عرض کیا کہ میں تو بہت مشکل سے وقت نکال کے آیا ہوں, اب مجھے جانے کا جی بھی نہیں چاہ رہا, دوسری طرف یہ اطلاع بھی آئی ہے, تو حضرت نے فرمایا مفتی صاحب, عجیب بات مفتی صاحب, جب مومن کا ایمان مقدر پر ہے تو مقدر میں لکھے ہوئے پر مقدر ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ مقدر ہونا یعنی دل میں قدورت آنا. تو مومن کا ایمان جب مقدر پر ہے تو مقدر میں لکھے ہوئے پر مقدر ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ بڑے قاف سے ہے, یہ چھوٹے قاف سے, مقدر. اور پھر فرمایا چار, دیکھیے چار ہی صورتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ سب سے پہلی بات بطور تمہید یہ ہے کہ تمام بیماریاں, مصیبتیں, پریشانیاں سب بیٹھ جائیں گے آرام سے, اب تھک جائیں گے. تمام بیماریاں, مصیبتیں, پریشانیاں وہ اللہ کی طرف سے, اس میں تو کوئی شک نہیں. نعمتیں بھی اللہ کی طرف سے, خوشیاں بھی اللہ کی طرف سے, بیماریاں, پریشانیاں, آزمائشیں, امتحانات یہ بھی اللہ کی طرف سے. تو یہ آزمائشیں, یہ پریشانیاں, بیماریاں بھیج کر 100% اللہ تعالیٰ کوئی اپنا فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہوں, ایک صورت تو یہ ہے. یہ صورت باطل ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی فائدے کی ضرورت نہیں, تو یہ صورت باطل. دوسری صورت کیا ہے کہ 50-50% بندے کو بیمار کیا، مصیبت میں ڈالا، امتحان آزمائش میں ڈالا، 50% اللہ اپنا فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہوں، العیاذ باللہ 50% بندے کو دینا چاہتے ہوں، یہ صورت بھی باطل ہے کیونکہ اس میں بھی فائدہ حاصل کرنا لازم آ رہا ہے اللہ تعالیٰ کا، یہ صورت بھی باطل ہے. تیسری صورت یہ ہے کہ نہ بندے کا فائدہ نہ اللہ تعالیٰ کا فائدہ، یہ صورت بھی باطل ہے کیونکہ یہ عبث کام ہے اور اللہ تعالیٰ عبث کام نہیں کرتے، بیکار فالتو کام اللہ تعالیٰ نہیں کرتے. فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، حکیم کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا. تیسری صورت یہ ہے کہ نہ بندے کا فائدہ نہ اللہ تعالیٰ کا فائدہ، بندے کو بیمار کیا، مصیبت میں رکھا، پریشانی میں رکھا، امتحانات سے گزارا، نہ اللہ کا اس میں فائدہ نہ بندے کا فائدہ، یہ تیسری صورت ہے، یہ بھی باطل ہے کیونکہ اس میں عبث کام کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہو رہی ہے. چوتھی صورت یہ ہے کہ 100% بندے کا فائدہ، بیماری، مصیبت، پریشانی، امتحان، 100% بندے کا فائدہ اس میں، بس یہی صورت تحقیق شدہ ہے. اور کوئی پانچویں صورت ہو تو دکھائیے، کوئی پانچویں صورت ہو تو مجھے دکھائیے، کوئی صورت ہو، یہی چار صورتیں بنتی ہیں اور ان چار صورتوں میں سے تین صورتیں تو باطل ہوئیں. 100% اللہ کا فائدہ، اللہ کو کسی فائدے کی ضرورت نہیں، 50% فائدہ، 50% کی بھی ضرورت نہیں، نہ بندے کا نہ اللہ کا فائدہ نہ بندے کا فائدہ، یہ صورت بھی باطل اس لیے کہ اللہ کی طرف ایک عبث کام، فالتو کام کی نسبت ہو رہی ہے، ایک ایسا کام جس میں کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، ایسے کام کی نسبت اللہ کی طرف بھلا کیسے ہو سکتی ہے، یہ صورت بھی باطل. چوتھی صورت یہ ہے کہ 100% بندے کا فائدہ، بس یہی صورت تحقیق شدہ ہے. حکیم الامت فرماتے ہیں پریشانیاں، مصیبتیں، بیماریاں یہ تجارت ہے، تجارت، اللہ اکبر، یہ پریشانیاں، مصیبتیں، امتحانات یہ سب تجارت ہیں. تجارت میں کیا ہوتا ہے، آدمی ایک ہاتھ سے سامان فروخت کرتا ہے، دوسرے ہاتھ سے کیش لیتا ہے، پیسے لیتا ہے، ایک ہاتھ سے فروخت کرتا ہے، دوسرے ہاتھ سے پیسے لیتا ہے، یہ بھی تجارت ہے. آپ بیماری پر صبر کیجئے، نیکیاں کمائیے، صبر کیجئے، نیکیاں کمائیے، برداشت کیجئے، نیکیاں کمائیے، تحمل کیجئے، نیکیاں کمائیے، یہ تجارت ہے، تجارت. حل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، اے ایمان والوں کیا وہ تجارت نہ بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دے. تو بس بھائی ان کو برا نہیں سمجھنا چاہیے. حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر جو میں اکثر عرض کرتا رہتا ہوں، بہت فائدے والا شعر ہے، مجھے تو بہت فائدہ ہوتا ہے. کوئی بیماری ہو، مصیبت ہو تو حضرت فرماتے ہیں چھیڑ چھیڑ ہوتی ہے محبت میں یقیناً حضرت، چھیڑ ہوتی ہے محبت میں یقیناً حضرت، محبوب کو چھیڑ چھاڑ کا، چٹکی لینے کا، کچھ گھوسا مارنے کا اختیار ہے، اور اگر وہ ایسا کرے تو اس کو اچھا بھی سمجھا جاتا ہے، اس پہ تکلیف نہیں ہوتی بلکہ خوشی ہوتی ہے کہ محبوب نے ہمیں چٹکی لی، گھوسا مار دیا، ہلکا سا تھپڑ مار دیا. تو چھیڑ ہوتی ہے محبت میں یقیناً حضرت، ظلم ہے آپ جو اس پر بھی خفا ہوتے ہیں. تو کبھی کبھی وہ چٹکیاں لیتے ہیں، کبھی بیمار کر دیا، کبھی مال کا نقصان کر دیا، کبھی کچھ آزمائش میں گزارا، یہ چٹکیاں لے رہے ہیں، کچھ گھوسے مار رہے ہیں، تھوڑے سے کچھ چھیڑ چھاڑ ہو رہی ہے، اس پر ہمیں ناراض ہونا چاہیے یا خوش ہونا چاہیے؟ نہ شود نصیب دشمن کے شود ہلا کے تیغت، سرے دوستاں سلامت کے تو خنجر آزمائی. ہر کس کسی دشمن کا بھی نصیب نہ ہو کہ وہ آپ کے خنجر سے ہلاک ہو. آپ کے دوستوں کا سر سلامت ہے، آپ اپنا خنجر یہاں آزمائیے، ایک شاعر نے کہا ہے. تو یہ تمام مصیبتیں، بیماریاں، پریشانیاں، آزمائشیں سب میں ہمارا 100% ہمارا فائدہ ہے. یہ ہمارا آپریشن ہو رہا ہے، اس سے ہمارے گناہ صاف ہو رہے ہیں، نیکیاں ہمیں حاصل ہو رہی ہیں. تو ان کو خوشی سے برداشت کریں، ورنہ یہ موت تک تو یہ رہے گا، موت تک یہ رہے گا بھائی، اس سے مفر نہیں ہے. بشر پہلو میں دل رکھتا ہے جب تک اسے دنیا کا غم سہنا پڑے گا، یہ تو آپ جب تک آپ کے پہلو میں دل دھڑک رہا ہے آپ کو یہ غم سہنے ہیں، تکلیفیں سہنی ہیں، اللہ کے لیے برداشت کیجئے اور تجارت کیجئے، نیکیاں کمائیے. تو چھیڑ ہوتی ہے محبت میں یقیناً حضرت، یہ چھیڑ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمائی ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. ارے کبھی تمہیں لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے نا، اعلان ہوتا ہے آج 6 بجے سے 8 بجے تک لائٹ چلی جائے گی، عادت بنی ہوئی ہوتی ہے، لوگ پہلے سے پتا ہوتا ہے لوگوں کو کہ آج 3 بجے لائٹ جائے گی، عادت ہوتی ہے، پتا ہوتا ہے. لہذا پہلے سے جس مصیبت کا پتا ہو اس کو جھیلنا آسان ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا، خوف آئے گا تھوڑا سا، جس کو ہم ٹینشن کہہ دیتے ہیں، اور تھوڑی سی بھوک آئے گی، ولجو ونقص من الاموال، کچھ کبھی کبھی مال میں نقصان ہو جائے گا، والانفس جانوں کا نقصان ہوگا، ماں باپ رخصت ہو گئے، بہن رخصت ہو گئی دنیا سے، بھائی رخصت ہو گیا، ساس سسر رخصت ہو گیا، وغیرہ وغیرہ، یہ غم آئے گا، پہلے سے بتایا اللہ تعالیٰ نے. والثمرات، اور پھلوں کا نقصان، اگر کوئی کھیتی باڑی کرتا ہے تو پھل کا نقصان ہو گیا، کبھی آندھی طوفان آ گیا فصل تباہ ہو گئی، یہ ہوگا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وبشر الصابرین، آپ صبر کرنے والوں کو خوشخبری دیجئے. الذین اذا اصابتهم مصیبہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں انا للہ، ارے بھائی ہم اللہ ہی کے تو ہیں، انا للہ، ہمارے حضرت فرماتے تھے انا للہ، لام تملیک کا، لام تملیک کا، اللہ ہمارے مالک اور ہم اللہ کے مملوک، لہذا مالک کو اختیار ہے، بندے کو جس حالت میں چاہے رکھے. انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ میں ایک اور تسلی ہے کہ یہ مصیبت ہمیشہ کی تھوڑی ہے، تھوڑے وقت کی ہے، ایک وقت ہم خود ہی اللہ کی طرف چلے جائیں گے، یہ مصیبتیں اپنی جگہ رہ جائیں گی، ختم ہو جائیں گی، اور ہم اللہ تعالیٰ کی طرف چلے جائیں گے. یہ مصیبتیں ہمیشہ کی نہیں ہیں، وقتی ہیں، وقتی عارضی ہیں، کیونکہ ہمیں ایک وقت اللہ کی طرف جانا ہے. بہت سے بہت یہ موت تک رہیں گی، موت کے بعد تو یہ مصیبتیں نہیں رہیں گی، اگر ہم جھیل لیں گے تو آگے خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، اور اگر نہ جھیلا تو اس سے بڑی مصیبت ہے، آگے اس سے بڑی مصیبت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو فہم نصیب فرمایا. حکیم الامت کا ملفوظ یاد آ گیا، فرمایا جب بھی پریشانی، مصیبت، بیماری اور کوئی آزمائش آتی ہے تو اللہ کے دو ناموں کا میں تصور کرتا ہوں. حضرت نے خود ظاہر بھی فرما دیا کہ مجھے کس چیز سے فائدہ ہوتا ہے، دو ناموں کا تصور کرتا ہوں، حاکم اور حکیم. حاکم ہونے کی حیثیت سے اللہ کو اختیار ہے کہ اپنے محکوم کو جس حالت میں چاہے رکھے، اور حکیم ہونے کی حیثیت سے ان کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوگا، لہذا ضرور ہمیں جس مصیبت میں، پریشانی میں رکھا، ہمارے لیے کوئی فائدہ ہوگا، کوئی حکمت ہوگی. تو حاکم اور حکیم، چلیں بھائی اس سے فائدہ اٹھائیں، حکیم الامت والے نسخے سے، یا مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ والا نسخہ کہ چھیڑ ہوتی ہے محبت میں یقیناً حضرت ظلم ہے آپ جو اس پر بھی خفا ہوتے ہیں. یہ شعر ایسا ہے کہ بیماری، مصیبت، پریشانی کو مزیدار بنا دیتا ہے، کہ چھیڑ ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ چھیڑ رہے ہیں، ہماری سعادت ہے بھائی. چھیڑ ہوتی ہے محبت میں یقیناً حضرت ظلم ہے آپ جو اس پر بھی خفا ہوتے ہیں. چھیڑا کس کو جاتا ہے جس سے محبت ہو؟ بس چلیے.
بندوں کا عشق نا تمام ہوتا نہیں ہے آہتام، بندوں کا عشق نا تمام ہوتا نہیں ہے آہتام، نفس کی مرضیات کا جب تک خون ہوا نہیں، ان کی ہر ایک ادا کبھی میرے لیے جفا نہیں.
میں تیرا دل میں تیری جان چاہیے, یہ حضرت کا ہی شعر ہے, یہ بھی حضرت کا ہی شعر ہے. میں تیرا دل میں تیری جان چاہیے, ان کو تجھ سے خون ارما چاہیے. نہ ہمارا دل چاہیے نہ جان چاہیے, ان کو تجھ سے خون ارما چاہیے. اللہ تعالیٰ کو ہم سے جو مطلوب ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی حرام عارضوں کا خون کر دیں. جب بھی ہمارے دل میں ان کی خواہش کے خلاف, ان کی مرضی کے خلاف, ان کے حکم کے خلاف کوئی جذبہ پیدا ہو, کوئی خواہش پیدا ہو, ہم اس پر عمل نہ کریں, خون کر دیں اس کا. ان کو ہم سے یہ مطلوب ہے. بس یہ جب تک نہیں ہوگا تو ہمارا عشق مکمل نہیں ہے, اور جب یہ حاصل ہو جائے بس ہمارا عشق مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. کہ ہم خواہشات کا خون کرنے لگیں, اور اگر کبھی غلطی ہو جائے, خواہش پر عمل ہو جائے غلط خواہش پر, تو توبہ کر لیں. بس یہی دو علاج ہیں. حکیم الامت فرماتے ہیں گناہ کے دو ہی علاج ہیں, صدور سے پہلے ہمت, صدور کے بعد توبہ. صدور یعنی گناہ صادر ہونے سے پہلے ہمت, ہمت کر کے گناہ سے روکیں, اور گناہ صادر ہو جائے تو توبہ کریں. بس یہی دو علاج ہیں. چلیے.
ان کی مراد ہے اگر میری یہ نامرادیاں, ان کی مراد ہے اگر میری یہ نامرادیاں, ان کی رضا ہی چاہیے میری تو کچھ صدا نہیں, ان کی رضا ہی چاہیے میری تو کچھ صدا نہیں.
ہاں, ہماری یہ نامرادیاں, ہمارا مصیبت میں مبتلا رہنا, بیماری میں مبتلا ہونا, امتحان میں مبتلا ہونا, اگر ان کی مراد یہی ہے کہ ہم نامراد رہیں, تو بس ان کی رضا ہی پہ ہی ہم راضی ہیں. حضرت فرماتے ہیں, اب حضرت کا شعر سنیے, ایک اور شعر. کون کہتا ہے با مرادی کا, کون کہتا ہے با مرادی کا, عشق ہے نام نامرادی کا, عشق ہے نام نامرادی کا. عشق تو اسی کا نام ہے کہ آپ کے دل میں محبوب کی مرضی کے خلاف کوئی خواہش پیدا ہو تو آپ اپنے آپ کو خود نامراد کر دیں, خود اپنے آپ کو نامراد کر کے اس خواہش پہ عمل نہ کریں. اس کا نام اس نامرادی کا نام عشق ہے. تو کون کہتا ہے با مرادی کا, کون کہتا ہے کہ اپنی جو نفس کی خواہشات پہ عمل کرتے رہو تو عاشق ہو گئے تم اللہ کے, نہیں. کون کہتا ہے با مرادی کا, عشق ہے نام نامرادی کا.
تجھ کو جو ہو پسند اب مجھ کو بھی ہو وہی عزیز, تجھ کو جو ہو پسند اب مجھ کو بھی ہو وہی عزیز, لے کے کریں گے کیا اسے جس میں تیری رضا نہیں, لے کے کریں گے کیا اسے جس میں تیری رضا نہیں.
ہاں, یہ کاملین کا درجہ ہے. تجھ کو جو پسند مجھ کو بھی ہو وہی عزیز, بس یہ کاملین کا درجہ ہے. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. جو اللہ کو پسند نہ ہو ہم اس کو نہ لیں, ٹکرا دیں. خدا ناراض ہو جس گلستاں سے تو لعنت بھیج ایسے گلستاں پر. ہمیں ایسی کیا چیز چاہیے جس سے اللہ راضی نہ ہو. چلیں.
تیرا جو درد دل میں ہے یا رب ہے یہ تیری عطا, تیرا جو درد دل میں ہے یا رب ہے یہ تیری عطا, رہتا ہے تجھ سے بے خبر جس پر تیری عطا نہیں, رہتا ہے تجھ سے بے خبر جس پر تیری عطا نہیں.
یہ جو ہم دل پر غم اور درد اٹھا کر اللہ کی نافرمانی سے رکتے ہیں, دل پہ تکلیف ہوتی ہے گناہ سے بچنے میں, دل کو تکلیف ہوگی. تو حضرت فرماتے ہیں کیا ہے
شیخ؟
ہاں تیرا جو درد دل میں ہے یا رب ہے یہ تیری عطا. یہ جو ہم دل پہ تکلیف اٹھا کر آپ کی نافرمانی سے رک جاتے ہیں, دل کو چاہے کتنی تکلیف ہو یہ آپ کی عطا ہے, ورنہ جس پہ آپ کی یہ عطا نہ ہو تو آپ سے بے خبر رہتا ہے, غافل رہتا ہے. تو یہ اللہ کی عطا ہے, اس پر خوش ہونا چاہیے, اپنا کمال نہیں سمجھنا چاہیے, اللہ کی عطا ہے.
تیرا جو درد دل میں ہے یا رب ہے یہ تیری عطا, تیرا جو درد دل میں ہے یا رب ہے یہ تیری عطا, رہتا ہے تجھ سے بے خبر جس پر تیری عطا نہیں, رہتا ہے تجھ سے بے خبر جس پر تیری عطا نہیں. نالہ ہجر پر میرے زاہد نہ ہو تو خندزن, نالہ ہجر پر میرے زاہد نہ ہو تو خندزن, عشق کے درد سے تجھے پالا ابھی پڑا نہیں, عشق کے درد سے تجھے پالا ابھی پڑا نہیں.
زاہد سے مراد وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کی محبت سیکھنے کا قائل نہ ہو, زاہد خشک جس کو کہتے ہیں. دیکھتے ہی دل میرا گھبرا گیا, زاہدان خشک جب نازل ہوئے. تو یہ زاہد خشک اس کو کہتے ہیں جو کسی اللہ والے کے پاس جا کر اس سے اللہ اللہ سیکھنا, اللہ کی محبت سیکھنا, تقوی سیکھنا اس کا قائل نہ ہو. تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ والوں کے آنسوؤں کو دیکھ کر بھی ہنستے ہیں, او اچھا کیا ڈرامے بازی ہو رہی ہے پتہ نہیں. بعض لوگ ایسے بھی کہتے ہیں, فقرے کستے ہیں. تو حضرت فرماتے ہیں کہ نالے ہجر پر میرے, یعنی اللہ سے جدائی, اللہ کی دوری, اللہ کی یاد میں جو میں رو رہا ہوں, تو اس پر تو تجھے ہنسنا نہیں چاہیے. عشق کی سے تجھے ابھی پالا نہیں پڑا, اللہ تعالیٰ کے عشق سے, اللہ کی محبت سے پالا ہی نہیں پڑا تجھے. لطف میں تجھ سے کیا کہوں زاہد, ہائے کمبخت تو نے پی ہی نہیں. لطف میں تجھ سے کیا کہوں زاہد, اللہ کی محبت کی شراب پینے میں کیا مزہ ہے, میں تجھے کیا بتاؤں, ہائے کمبخت تو نے پی ہی نہیں. پی کے دیکھتا تو پتہ چلتا. چلو.
جس کو گرا ہوا تو دیکھ دنیا کے مال و زر پہ آ, جس کو گرا ہوا تو دیکھ دنیا کے مال و زر پہ آ, اختر سمجھ کے عشق حق اس کو ابھی ملا نہیں, مظہر سمجھ کے عشق حق اس کو ابھی ملا نہیں, ان کی ہر ایک ادا کبھی میرے لیے جفا نہیں, شکوا ہے یار عشق میں.
بس یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے فرمایا گیا, وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ لا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا, اے ہمارے نبی, ہم نے آپ کو بار بار لوٹا لوٹا کر پڑھے جانے والی 7 آیتیں عطا فرمائی, یعنی سورہ فاتحہ. مراد سورہ فاتحہ کی 7 آیتیں ہیں. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ, قرآن عظیم آپ کو دیا ہے. حالانکہ سورہ فاتحہ بھی قرآن میں شامل ہے, لیکن اس کو الگ بیان کیا گیا. یہ 2 نعمتیں ہم نے آپ کو دی ہیں, اس کا تقاضا یہ ہے کہ اب آپ کی آنکھیں ہرگز دنیا کی طرف نہ اٹھیں. بھائی سوچے تو صحیح, آپ کو جو کھانا مرغوب ہو, مثلا کسی کو بریانی پسند ہے, کسی کو قورمہ پسند ہے, وہ موجود ہے آپ کے سامنے, بھوک بھی لگی ہوئی ہے آپ کو, آپ کا پسندیدہ کھانا موجود ہے, اور ایک طرف باسی دال, باسی روٹی جس سے بو آ رہی ہو, باسی ہونے کی وجہ سے بو آ رہی ہو, آپ اس کی طرف دیکھنا بھی پسند کریں گے؟ دیکھنا بھی پسند نہیں کریں گے. یہ اتنا عمدہ کھانا موجود ہے, اس کی طرف کون دیکھے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت دی ہے دین کی, تو بس آپ دنیا کی طرف ہرگز آپ کی آنکھیں نہ اٹھیں. تو یہ دنیا کی طرف آنکھیں اٹھنا معلوم ہوا علامت ہے اس بات کی کہ ابھی دین مکمل نہیں ہے, اللہ کی محبت مکمل نہیں ہے. تو جس کو گرا ہوا تو دیکھ دنیا کے مال و زر پہ آ, اختر تو یہ سمجھ کے اس کو عشق حق ابھی ملا نہیں, اس کو ابھی عشق حق نہیں ملا, اللہ کی محبت نہیں ملی. وہ ہمارے بزرگوں میں سے تھے, حضرت تبلیغ کے اکابر میں سے تھے, مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ, حضرت شیخ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ, جو آخری اعتکاف فرمایا تھا یہاں پاکستان میں, وہ انہی کے یہاں کیا تھا, دارالعلوم فیصل آباد میں. اس وقت لائل پور نام تھا, فیصل آباد کا نام لائل پور تھا, تو وہاں پر ان کا بہت بڑا مدرسہ ہے دارالعلوم فیصل آباد. مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے رفقا میں سے تھے, تبلیغ کے بڑے لوگوں میں سے تھے. ایک دفعہ یہ جہاز کا سفر کر رہے تھے تو ان کا نواسا ان کے برابر میں بیٹھا ہوا تھا, وہ کہتے ہیں نا ونڈو سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا. تو وہ دیکھنے لگا جب جہاز بلند ہوا تو اس نے کہا نانا چھوٹی چھوٹی گاڑیاں نظر آ رہی ہیں اور چھوٹے چھوٹے گھر نظر آ رہے ہیں, کتنے اچھے لگ رہے ہیں. اور ایک وقت آیا وہ چھوٹے چھوٹے گھر اور چھوٹی چھوٹی گاڑیاں وہ بھی غائب ہو گئیں, اب صرف بادل نظر آ رہے ہیں, کچھ بھی نظر نہیں آ رہا, وہ سب غائب. تو اس نے بچے نے کہا ان کے نواسے نے کہ نانا اب تو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا. تو فرمایا بیٹا اسی دیکھو ابھی ہم نے دنیا سے صرف ظاہری بلندی اختیار کی ہے, ظاہری طور پر ہم دنیا سے بلند ہوئے ہیں تو دنیا ہمیں نظر نہیں آ رہی, جو واقعتاً اللہ کی طرف بلند ہو جائے, اللہ کی طرف اس کی پرواز ہو جائے, اس کی نظر سے بھی دنیا ایسی غائب ہو جاتی ہے جیسے اب دنیا نظر نہیں آ رہی, نہ گاڑیاں نظر آ رہی ہیں, نہ وہ چھوٹے چھوٹے مکانات, کچھ بھی اب نظر نہیں آ رہا, ظاہری بلندی سے نظر نہیں آ رہا. جو حقیقت میں بلند ہو جائے اللہ کی طرف, اس کی نظر سے بھی دنیا اوجھل ہو جاتی ہے. تو یہ ہے جس کو ابھی دنیا کی طرف گرا ہوا ہو, دنیا کی طرف مائل ہو, اس کا مطلب ہے ابھی محبت نہیں ملی اللہ تعالیٰ کی. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ, کوئی کہے جی اس کا مطلب تو یہ ہوا دنیا بالکل ختم کر دو, ایسا نہیں ہے. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مفتیانہ انداز میں مسئلہ حل فرمایا ہے, فرمایا دنیا کو ہاتھ میں رکھنا جائز, دنیا کو جیب میں رکھنا جائز, دنیا کو دل میں رکھنا حرام. مسئلہ سمجھ لیا آپ نے؟ دنیا کو ہاتھ میں رکھنا جائز, آپ نوٹ گنے, گڈیاں گنے, پیسے گنے, دنیا کا مال ہے وہ اپنے ہاتھ میں لیں, ٹھیک ہے سب کچھ کریں, دنیا کو ہاتھ میں رکھنا جائز, دنیا کو جیب میں رکھنا جائز, دنیا کو دل میں رکھنا حرام. بس سمجھ لیجئے سب کچھ کیجئے دل میں اللہ کی محبت ہو. آج تو بھائی کافی وقت گزر گیا, اللہ تعالیٰ بس رشتے در گردنم افگندا دوست, می برد ہر جا کے خاطر خواہ دوست. الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا و سندنا و حبیبنا محمد و علی آلہ و اصحابہ و اتباعہ اجمعین وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وقال تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. صدق اللہ العظیم. ابھی کچھ دن پہلے رمضان کا مہینہ گزرا اور ہم نے کسی نہ کسی درجے میں کچھ عبادات کی. الحمدللہ تراویح بھی پڑھی، روزے بھی رکھے اور مختلف عبادات کی. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائے اور ان کے ثمرات مرتب فرمائے اور ہمیں اس کی بہترین جزا عطا فرمائے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ عبادات جو ہم نے رمضان میں کی، اس کی قبولیت کی علامت کیا ہے؟ بزرگوں نے ایک بہت عجیب بات فرمائی ہے، یہ حدیث تو نہیں ہے لیکن صوفیہ کا بزرگوں کا قول ہے اور بالکل صحیح ہے. ان من جزاء الحسنۃ الحسنۃ بعدہا وان من جزاء السیئۃ السیئۃ بعدہا. نیکی کا بدلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک اور نیکی کی توفیق دے. تم اپنی نیکی کی قبولیت کی علامت یہ سمجھو کہ اس کے بعد ایک اور نیکی کی توفیق ہو. بس یہ سمجھنا چاہیے کہ پچھلی نیکی قبول ہو گئی، تلاوت کرنے کے بعد اگلے دن پھر تلاوت کی توفیق ہوئی، تیسرے دن پھر تلاوت کی توفیق ہوئی، سمجھ لیں پچھلی تلاوت قبول ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی ہے. مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے ایک حکایت نقل کی ہے مثنوی میں کہ ایک مرید نے اپنے شیخ سے کہا کہ میں اللہ اللہ تو کر رہا ہوں لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی لبیک کی آواز نہیں آ رہی. لبیک، اے میرے بندے کیا بات ہے، میں موجود ہوں، ایسا کوئی جواب نہیں آ رہا، کوئی جواب اللہ کی طرف سے نہیں آ رہا. تو شیخ نے مرید سے پوچھا، اچھا ایک مرتبہ اللہ اللہ کرنے کے بعد دوبارہ اللہ اللہ کرنے کی توفیق ہوتی ہے، یعنی ذکر کی پابندی ہو رہی ہے؟ مراد یہ تھی. اس نے کہا ہاں حضرت یہ تو ہو رہی ہے. فرمایا گفت آ اللہ تو لبے کے ماست، گفت آ اللہ تو لبے کے ماست. حکایت عن الحق مولانا روم فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکایت یعنی قول نقل فرماتے ہوئے کہ تیرا یہ اللہ کہنا، ایک اللہ کے بعد دوبارہ اللہ کہنا، یہی میری طرف سے لبیک ہے. تیرا ایک اللہ اللہ کرنے کے بعد دوبارہ اللہ اللہ کرنا، یہی تو میری طرف سے لبیک ہے، اور کیا چاہیے تجھے. صلی اللہ ایک اور وانتظر الوحی. عربی کی ایک کہاوت ہے، جولاہے نے ایک مرتبہ کسی جولاہے نے دو رکعت نماز پڑھی اور بڑے خوشی خوشی سے پڑھی ہوگی، اس نے دو رکعت نماز پڑھ کے وحی کا انتظار کر رہا ہے، اب وحی کب آتی ہے. تو صلی اللہ ایک اور وانتظر الوحی، حائق نے یعنی جولائے نے دو رکعت نماز پڑھی اور اب وہی کا انتظار کر رہا ہے کہ وہی آنے والی ہے، بس اب دو رکعت نماز پڑھی ہے میں نے. ایسا نہیں ہے. تو ایک اللہ اللہ کرنے کے بعد، ایک عبادت کے بعد اس عبادت کی دوبارہ توفیق مل جائے تو سمجھ لیں وہ عبادت قبول ہوگی. اسی لیے تو فرمایا گیا ایک جمعہ جس نے پڑھا پھر اگلا جمعہ پڑھا، دو جمعے ہو گئے، اس جمعے سے اس جمعے تک سارے، چونکہ اگلے جمعے کی توفیق ملی تو پچھلا جمعہ یہ قبول ہونے کی علامت ہے کہ اگلے جمعے کی توفیق ملی، درمیان کے گناہ معاف ہو گئے. ایک نماز پڑھی پھر دوسری نماز کی توفیق ملی، ایک دفعہ دربار میں حاضری ہوئی پھر دوبارہ دربار میں حاضری، یہاں تک کہ دن میں پانچوں مرتبہ حاضری کی توفیق ہو گئی. فجر کی بات ظہر، تو مطلب ہوا کہ فجر کی حاضری قبول ہو گئی. ورنہ بادشاہ بڑے حساس ہوتے ہیں، کوئی ان کی نافرمانی کرے، بے ادبی کرے، وہ کہتے ہیں نکالو اس بے ادب کو نکالو، آئندہ اس کو داخل مت ہونے دینا یہاں پر. بادشاہوں کا تو یہ اقبال ہوتا ہے، وہ منع کر دیتے ہیں. اگر اللہ پانچوں وقت توفیق دے رہے ہیں تو ہماری پچھلی حاضری قبول ہوئی، جبھی تو اگلی حاضری کی توفیق ہو رہی ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ نکال دیتے ہیں، بھائی جا مسجد میں آنے کی توفیق ہی نہ دیتے. ایک ایک جمعے کو سورہ کہف پڑھی, دوسرے جمعے پھر پڑھ لی. یہ پچھلی جو سورہ کہف پڑھی حضور نے فرمایا ایک ہفتے تک یہ سارے فتنوں سے محفوظ رہے گا, اس کے تمام صغائر معاف ہو جائیں گے, زمین سے آسمان تک اس کو نور ملے گا. یہ کیا چیز ہے, ایک سورہ کہف پڑھنے کے بعد اور دوسری سورہ کہف پڑھنے کی توفیق ہوگی. جمعے کو پڑھا کیجئے, جمعے کو پڑھا کیجئے. اب مولانا ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ اس کا نام رکھا ہے معرکہ ایمان و مادیت. سورہ کہف کا نام یہ ہے معرکہ المصارعۃ بین الحق والباطل, حق اور باطل کی کشتی ہو رہی ہے. سورہ کہف میں یہی ہے مادیت, اور یہ اب وقت آ رہا ہے. دو گروہ بنتے جا رہے ہیں, ایک مادیت کا قائل ہے اور ایک وہ کہ جی مادیت کو بھی اپنے درجے میں رکھنا ہے اور اللہ کے تعلق کو بھی اپنا درجہ دینا ہے. تو یہ مادیت اور ایمان کی جنگ, اس کا نام ہے سورہ کہف. اور دجال جب آئے گا تو یہی ہوگا. حضور نے فرمایا جو دجال کے فتنے سے بچنا چاہتا ہو سورہ کہف پڑھے, اور یہ فتنہ قریب ہے, اس کے آثار اب شروع ہو چکے ہیں. دجال کے نمایاں ہونے کے آثار اب شروع ہو چکے ہیں. بارش ہونے سے پہلے اس کے آثار ہوتے ہیں نا, پھر بارش ہوتی ہے. ہر چیز سے پہلے اس کے آثار نمودار ہوتے ہیں, بس سمجھ لیجئے. اس وقت آثار نمودار ہو چکے ہیں, جو قرآن و حدیث میں نشانیاں ہیں وہ پوری ہو چکی ہیں قریب قریب سب. لہذا اس کا سب, میں بھی اس میں شامل ہوں, ہم سب, سورہ کہف ہماری اب چھوٹنے نہیں چاہیے. کسی جمعے کو کسی جمعے نہ چھوڑیں. اگر آپ فتنوں سے بچنا چاہتے ہیں ایک جمعے کی بھی سورہ کہف آپ کی چھوٹ جائے, آپ اللہ تعالیٰ سے استغفار کیجئے, معافی مانگیے کہ آج جمعے کا دن گزر گیا ہے, اللہ سورہ کہف نہیں پڑھی, معاف فرما دیجئے. ایسا نہ ہو فتنوں میں مبتلا ہو جاؤں. پڑھیں گے انشاءاللہ. اچھا یہ کیا عرض کر رہا تھا میں, پتہ نہیں. ہاں ایک سورہ کہف پڑھی, دوسرے اگلے جمعے کی سورہ کہف مل گئی, تمام فتنوں سے حفاظت, گناہوں کی معافی, اللہ تعالیٰ نور عطا فرمائیں گے وغیرہ وغیرہ. ایک پچھلی قبول ہوئی تو یہ اس کی علامت ہے کہ اگلی کی توفیق ملی اور اس پر ثمرات مرتب ہوئے. لہذا آپ نے دیکھا ہے, میں نے تو کئی مرتبہ یہ منظر دیکھا ہے کہ اوپر سے پانی گر رہا ہے, بوند بوند ٹپک رہی ہے, ایسے نیچے چٹان ہے, اس پر وہ پانی جیسی نرم چیز نشان ڈال دیتی ہے, پانی کا نشان پڑ جاتا ہے اس پر, چٹان پر پانی کے گرنے کا نشان پڑ جاتا ہے. بس یہ ہمیشہ کرتے رہنا, ہمیشہ کرتے رہنا, اس سے جو فوائد مرتب ہوتے ہیں, حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا خیر العمل ما دیم علی وان قل. اللہ کو سب سے زیادہ محبوب اور سب سے زیادہ خیر کا عمل وہ ہے جس پر مداومت اختیار کی جائے, ہمیشگی اختیار کی جائے, چاہے وہ تھوڑا سا ہو, چاہے تھوڑا سا ہو. ان تمام باتوں سے یہ پتہ چلا کہ اگر ہمیں رمضان کی عبادات کی توفیق مل رہی ہے, ہم نے رمضان میں نمازیں وقت پر ادا کی, اب وقت پر ادا کر رہے ہیں, ہم نے رمضان میں تلاوت کی تو اب تلاوت کر رہے ہیں, ہم نے رمضان میں صدقات دیے اب صدقات دے رہے ہیں, اللہ کے راستے میں مال خرچ کر رہے ہیں, اگر کر رہے ہیں, اگر وہ اعمال کی توفیق مل رہی ہے تو اس کا مطلب ہے ہمارے وہ رمضان کے اعمال قبول ہو گئے. اور اگر یہ توفیق نہیں مل رہی, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں فکر کی ضرورت ہے, بلکہ بہت ڈرنے کی ضرورت ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم حضور کی بد دعا میں شامل ہو گئے ہوں. رغم انف رجل دخل علیہ رمضان فلم یغفر له, وہ شخص ہلاک ہو جائے, یعنی اس کی ناک خاک آلود ہو جائے. یہ محاورہ ہے ہلاکت سے اور بربادی سے, کنایا ہے. تو وہ شخص ہلاک ہو جائے, برباد ہو جائے, جس پر رمضان کا مہینہ گزرا اور پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہوئی, کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم اس میں شامل ہو گئے ہوں. لہذا رمضان کی عبادات کی قبولیت کی علامت یہ ہے کہ رمضان میں جو ہم نے عبادات کی ہیں وہ اب ہمیں غیر رمضان میں اس کی توفیق ملے. اگر نہیں مل رہی تو اللہ سے گڑ گڑا کے مانگیے کہ اللہ یہ کیا ہو گیا، رمضان میں توفیق ملی اب نہیں مل رہی، اپنی مہربانی فرما دیجئے، جو مہربانی رمضان میں فرمائی پھر فرما دیجئے، مجھے نصیب فرما دیجئے وہ توفیق دوبارہ، اس کو مانگیے، بہت ضرورت ہے اس کی، بہت فکر مند ہونے کی ضرورت ہے اگر یہ ہمیں توفیق نہیں مل رہی. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عمر سے فرمایا، یا عبداللہ لا تکن مثل فلان کان یقوم اللیل فترک قیام اللیل. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے عبداللہ فلاں شخص کی طرح نہ ہو جانا، اس نے پہلے تہجد پڑھنی شروع کی پھر تہجد چھوڑ دی. آپ اندازہ لگائیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں، اور یہی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں ایک دفعہ ان کی غیر موجودگی میں حضور نے یہ کلمات فرمائے کہ نعم الرجل عبداللہ، عبداللہ اچھا آدمی ہے، لو کان یقوم اللیل کاش وہ تہجد پڑھتا ہوتا. تو وہاں جو موجود تھے انہوں نے جا کر بتا دیا، عبداللہ تمہارے بارے میں حضور نے یہ فرمایا ہے، نعم الرجل عبداللہ، عبداللہ ابن عمر اچھا آدمی ہے، کاش وہ تہجد پڑھتا ہوتا، لو کان یقوم اللیل. یہ الفاظ جا کے دل پہ لگے اور ان کی زندگی بھر تہجد فوت نہیں ہوئی. حضور کے الفاظ میں ایسی برکت تھی، ان کی پھر تہجد فوت نہیں ہوئی. تو یہ ان اعمال کی استقامت ہمیں ملتی رہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک دعا سکھائی. اب مختصر، اب ٹائم نہیں ہے اتنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک دعا سکھائی ہے اور وہ ہے بھی دعا قرآن کریم کی، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. یہ دعا ہے، بس ہم یہ مانگیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے استقامت کے مقابلے میں دل کے ٹیڑھا ہونے کا ذکر فرمایا ہے، تعرف الاشیاء باصدادھا، اگر یہ رات نہ ہوتی تو ہمیں دن کی قدر نہ ہوتی، اگر یہ جہالت نہ ہوتی تو ہمیں علم کی قدر نہ ہوتی، اندھیرا نہ ہوتا تو ہمیں روشنی کی قدر نہ ہوتی. لہذا چیزیں اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہیں، تعرف الاشیاء باصدادھا. اللہ سبحانہ و تعالی نے استقامت کے مقابلے میں اعمال پر جمنا، اللہ کے راستے میں جمے رہنا، مستقل اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں لگے رہنا، اطاعت نہ ہو سکے، کبھی نافرمانی ہو جائے تو فوراً معافی مانگنا، توبہ کرنا، اس کے مقابلے میں جس چیز کا ذکر کیا ہے وہ یہ ہے، دل کا ٹیڑھا ہونا. معلوم ہوا آدمی ٹیڑھے راستے پر بعد میں چلتا ہے، پہلے اس کا دل ٹیڑھا ہوتا ہے، بنی اسرائیل والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، جب وہ خود ٹیڑے ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو بھی ٹیڑھا کر دیا. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، دل ٹیڑھے کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، پھر آدمی ٹیڑھا ہو جاتا ہے. تو ربنا لا تزغ قلوبنا، اے اللہ ہمیں ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کیجئے، بعد اذ ہدیتنا، بعد اس کے کہ آپ نے ہمیں ہدایت دی. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ہدایت، یہ جو ہم نے رمضان میں اعمال کیے، اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، وَلِتُكْمِلُ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. تم کو پتہ بھی ہے، تم نے جو یہ رمضان کے روزوں کی تعداد مکمل کر لی، تراویح پڑھ لی، اعمال کر لیے، یہ اللہ تعالیٰ نے خاص ہدایت کی تجلی تمہارے اوپر ڈالی تھی رمضان میں. لہذا جب رمضان کا اختتام کو پہنچے تو اللہ کی تکبیر بیان کرو، وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، کہ اللہ آپ کی توفیق سے آپ نے ہمیں وہ ہدایت کی تجلی ہمارے اوپر ڈالی جس سے ہم نے یہ اعمال کر لیے. آپ کی بڑائی بیان کرتے ہیں، آپ کا شکر ادا کرتے ہیں. رمضان میں ہدایت کی خاص تجلی اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب پہ ڈالتے ہیں، یہ اس کی برکت ہوتی ہے. تو ربنا لا تزغ قلوبنا, اے اللہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کیجئے. بعد اذ ہدیتنا, بعد اس کے کہ آپ نے ہمیں ہدایت دی, خاص ہدایت آپ نے ہم پہ نازل فرمائی جس کی برکت سے ہم نے یہ اعمال کر لیے. وہب لنا من لدنک رحما, اور آپ اپنے پاس سے ہمیں رحمت عطا فرمائیے. اور یہاں یہ رحمت, اس سے مراد المراد بالرحمت الانعام المخصوص وهو التوفیق للثبات علی الحق. مفسرین نے فرمایا علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر روح المعانی میں, یہاں رحمت سے مراد خاص انعام ہے, اور وہ خاص انعام کیا ہے, حق پر اللہ تعالیٰ کے راستے پر اللہ کی اطاعت پر ثابت قدم رہنے کی توفیق کا مل جانا, یہ ہے مراد رحمت سے. وَحَبْ لَنَا مِن لَدُنْكَ رَحْمًا, اپنے پاس سے ہمیں رحمت نصیب فرمائیے, یعنی خاص رحمت مراد وہی ہے کہ حق پر ثابت قدم رہنے کی توفیق اور ہمت مل جائے. اِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ, اور بے شک آپ بہت زیادہ عطا فرمانے والے ہیں. بس یہ دعا ہے, یہ عام طور پہ ہر ایک کو یاد ہوتی ہے. تو وَحَبْ لَنَا مِن لَدُنْكَ رَحْمًا, یہ خاص رحمت ہمیں عطا فرما دیجئے. انکا انت الوہاب, اب بہت زیادہ کثیر العطا ہے. وہاب کا مطلب کثیر العطا ہے, بہت زیادہ عطا فرمانے والے ہیں. اور ہبا کے لفظ سے تعبیر فرمایا, ہبا میں کیا ہوتا ہے, ہبا کہتے ہیں بغیر عوض کے کسی کو آپ کوئی چیز دے دیں تو یہ ہبا ہے, اس سے کوئی بدلہ نہ لیں اس کا. تو انکا انت الوہاب, آپ بغیر کسی بدلے کے بھی عطا فرماتے ہیں, یعنی کسی چیز کے بدلے میں آپ عطائیں نہیں فرماتے کہ فلاں کا کام کرو پھر ہم کچھ دیں گے, ایسا نہیں ہوتا. بعض اوقات آپ بغیر کسی عمل کے بھی آپ عطا فرماتے ہیں, بغیر استحقاق کے آپ عطا فرماتے ہیں, یہ آپ کی شان ہے. انکا انت الوہاب, آپ بہت زیادہ کثیر العطا ہیں, بہت زیادہ عطا فرمانے والے ہیں. بس بھائی, اس دعا کو اپنا معمول بنائیں, انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی, یہ استقامت کی دعا ہے. الاستقامت فوق الف کرامہ, صوفیہ, یہ حدیث نہیں ہے, کبھی کوئی حدیث سمجھ لے, یہ صوفیہ کا قول ہے کہ استقامت 1000 کرامتوں سے بڑھ کر ہے, 1000 کرامتوں سے بڑھ کر ہوتی ہے استقامت. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. بس رمضان کی جو عبادات ہیں ان کی قبولیت کی علامت یہی ہے کہ ہمیں ان پر استقامت ملے, اور استقامت کی دعا یہ ہے, دعا مانگیں گے استقامت ملے گی انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین, جزا اللہ عنا سیدنا محمد ما هو اہلو, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب برحمتک یا ارحم الراحمین.